لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالة يا درود السلام بيج نمبر شيء فرمان المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اسمه يكها اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اسكنه ميري شفاعت واجب ہو گئی.
صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحابه وبارك وسلم. الحمد لله ملک بھر کے جامعات المدینہ جن کی تعداد کم و بیش 112 ہے، جہاں درس نظامی کا سلسلہ ہے، عالم کورس استعمال کرتے ہیں، جن کی تعداد ہزاروں ہے، ان جامعات المدینہ کے ناظمین کا 3 روزہ تربیتی اجتماع تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی مرکز باب المدینہ کراچی میں جاری ہے. اس سلسلے میں مدنی مذاکرہ کا سلسلہ ہے. خوش قسمتی سے ہماری دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شورا اور پاکستان انتظامی کابینہ کے اراکین بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، اور ہمارے کافی مدنی علماء بھی یہاں جمع ہیں، بلکہ ناظمین بھی ہمارے یہاں جامعات المدینہ کے ناظمین بھی علماء ہوتے ہیں، اور یہ مدرس بھی ہوتے ہیں اور نظامت بھی کرتے ہیں، اور دیگر مدرسین اور طلباء کی نگرانی بھی فرماتے ہیں. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب، اور وہ بھی بے جواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائع کرتا، اپنے موقف پر بلا وجہ ضد کرتا نہیں، بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل.
جامعہ کی اکثر ڈیسکوں پر طلبہ اپنے قلم چلاتے رہتے ہیں یا لاپرواہی میں ڈیسک وغیرہ توڑ دیتے ہیں، اس صورت میں ان کو کیا کرنا ہوگا؟
یعنی کسی چیز کو بھی وقت کی نقصان پہنچایا تو اس کی تلافی کرنی ہوگی. مثلاً ڈیسک پر اگر کچھ لکھ دیا تو اس کو اس طرح مٹائے کہ ڈیسک بدنما نہ ہو، اس کی صفائی ہو جائے، اگر رنگ خراب ہوا ہے تو رنگ کر لے، اس کا انتظامیہ کو اعتماد میں بھی لے لے اور اتنے حصے کو اس طرح رنگ کر دے کہ سارا ایک بس وہ جیسا تھا ویسا ہو جائے، اس طرح دیوار کو خراب کیا تو جیسی تھی ویسی ہو جائے، اس طرح اس کی ترکیب کرے، آہستہ آہستہ صفائی کرے، یا کھرچ نہ پڑے تو پھر اتنا ہی اس کو بالکل ریپیئر کر دے، اس کی ترکیب بنا لے. بلکہ شاید قلم بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بھی چندے کے پیسے کے ہوں، تو یہ تو حرکت ویسے ہی فضول تھی، اور چندے کے پیسے کا قلم، قلم چلانے میں ظاہر ہے اس کی سیاہی خرچ ہوتی ہے، اس کی نب جو ہے وہ گھستی ہے، اور وہ قلم ذرا ناکارا ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس سخت چیز پر تو وہ جلدی ناکارا ہو جائے گا، تو یہ پھر الگ وبال کہ یہ تو بالکل، یعنی کہ غلط کام کے لیے تو اس کو عرف کا نام بھی نہیں دے سکتے، عرف ہے بھی تو غلط عرف ہے، جیسے آج کل داڑھی منڈانے کا تقریباً عرف ہو گیا ہے، رواج ہو گیا، رواج ہی تو ہے، تو داڑھی منڈانے سے اگر ساری یعنی کہ اکثریت داڑھی منڈاتی ہے آج کل تو یہ جائز نہیں ہو جائے گا، شریعت ہمارے پیچھے نہیں چلے گی، ہمیں شریعت کے پیچھے چلنا ہوگا. بلکہ معاذ اللہ ترک نماز پر بھی تو عرف ہو گیا نا، اگر اس کو عرف اگر اتنا عرفی کہنا ہے تو رواج ہے، نماز کون پڑھتا آج کل؟ 5% تو میں نے شاید بہت زیادہ بتایا، اس سے بھی کم نمازی ہوگا، مسجدیں خالی پڑی. یہ تو بڑا شہر ہو اور آبادی گنجان ہو تو مسجد بھر جاتی ہے، تو جس آبادی میں لاکھوں افراد رہتے ہیں ان میں اگر 150-200 آدمی نماز کے لیے مسجد میں آ گئے تو یہ کوئی تھوڑی اکثریت ہوئی کہ صاحب مسجد بہت آباد ہے، یہ پرسنٹیج دیکھا جائے نا، اوسط یعنی کہ فیصد دیکھ لیں کہ کتنے فیصد نمازی ہے، بہت کم نمازی، بہت ہی کم ہے، افسوس، 7 کروڑ افسوس. اسی لیے تو عرض کرتا ہوں قافلے میں سفر کریں، اور مسلمانوں کو نماز کی ترغیب دیں، ان کو گھروں سے جگا کر، ان صدا مدینہ لگا کر ان کو گھروں سے مسجد کے لیے لائیں. کاش لگے ہاتھوں آپ یہ نیت فرما لیں، کوئی ہدف لے لیں ہمارے ناظمین. یہ ضروری نہیں کہ مدرسے والوں کو نماز پڑھائیں، مدرسے والوں کو تو پڑھائیں، مدرسے والے بھی سستیاں کرتے ہیں، طلبا بھی سستیاں کرتے ہیں، نمازوں میں وہ پابندی نہیں کرتے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تربیت کے لیے آئے اور آپ کو پوری جماعت نہ ملتی ہو. تو مسجد میں آپ تو مسجد میں اعتکاف کی نیت سے بس پڑے رہیں. اعتکاف کا سب سے بڑا مقصد کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، وہ نصیب ہو جائے. تو جماعت تو بہرحال جانی نہیں چاہیے. تو اگر تربیتی اجتماع میں بھی کسی کی جماعت نکلتی رہے تو پھر تو ہو گیا. تو اس لیے جماعت کی پابندی تو بالکل یعنی کہ اپنے لیے لازم کر لیجیے. تو طلبا کو بھی اپنے مکاتب سے نمازوں کے لیے بس ایسی ترکیب بنائیں کہ اور ان کو ترغیب دلائیں، تحریص دلائیں کہ وہ پہلی صف کے حریص بن جائیں کہ پہلی صف میں تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھوں گا. تو یہ آپ کو خود کر کے دکھانا پڑے گا کہ ترغیب کے لیے سراپا ترغیب بننا پڑتا ہے. خالی بولے اور اپنا عمل نہ ہو تو پھر وہ بات نہیں بنتی. تو کیا خیال ہے کہ طلبا کو تو وہ کرنا ہے اپنے آپ باہر در کے ہر وقت تو جامعہ میں بند تو نہیں رہتے، باہر بھی تو نکلتے ہیں. تو کتنے نمازی آپ ماہانہ بنا سکتے ہیں؟ چلیے جو بے نمازی ہے، بے شک اپنا بھائی ہے، اپنا والد ہے، گھر کا کوئی فرد ہے، پڑوسی ہے، دوست ہے، انجان اجنبی ہے، پڑوس کا دکاندار ہے، اپنا ملازم ہے، اپنا سیٹ ہے، کوئی بھی ہے، اس کو نمازی بنانا پڑے. مسلمان ہو کہ نماز مسلمان پر فرض ہے، ان کو پنج وقتہ نمازی بنانے کی یار مہم چلا ڈالی ہے، روز کے دو نہیں بنائے، سمجھ ڈالے ماشاء اللہ. یہ کام اگر جو بہت اچھا ہوا کہ روز کے دو نمازی، دو کو نماز کے لیے مسجد میں لے گئے، بہت اچھا کام ہے. مگر یہ نمازی بنانا نہ ہوا، ہو سکتا ہے پہلے سے ہی نماز پڑھتے ہو، نہ بھی پڑھتے ہو تو ایک بار لے جانے سے وہ نمازی بن گیا، یہ نہیں. اس کی تفہیم کریں، سمجھائیں اور اس کو اس بات کے لیے ذہنی طور پر آپ تیار کر لیں کہ اب یہ پابندی سے نماز پڑھتا رہے گا. اور پھر کبھی کبھی اس کو پوچھ بھی لیا، دیکھ بھی لیا کریں اس کو کہ یہ پڑھتا ہے کہ نہیں، سستی کرے تو پھر اس کو سمجھائیں. تو اس طرح ہے کہ وہ نماز کا عادی بنانا ہے. تو یہ دو کا جو جواب آیا نا، آواز آئی دو کی، وہ زیادہ سمجھ میں آتی ہے کہ ماہانہ کم از کم دو، پھر بھلے 41 بنائے، 112 بنائے، اللہ توفیق دے. تو بیان کر کے صرف ہاتھ اٹھوا دینا کہ اب کون کون پابندی کرے گا، تو ہاتھ تو آپ کو پتا ہے سارے اٹھا ہی لیتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ وہ نمازی بن گیا، ایسا نمازی بنائے.
یا سیدی نمازی بنائے کس طرح، یہ بھی ارشاد فرما دیجیے.
اس کو نماز کے فضائل بیان کریں، نہ پڑھنے کا عذاب اس کو سنائیں، ترغیب اور ترہیب دونوں. ترغیب یعنی اس کو رغبت دلانا، ترہیب مانے اس کو ترک پر، گناہ پر ڈرانا. تو ترغیب اور ترہیب دلائیں تو انشاءاللہ عزوجل اس کا ذہن بنے گا. خالی نماز پڑھ نماز پڑھ نماز پڑھ کہنے سے ہو سکتا ہے ذہن نہ بنے. جزا اور سزا کی اس کو سنائیں گے نا تو انشاءاللہ وہ سمجھے گا. وذکر فإن الذکرٰ تنفع المؤمنین، قرآن پاک میں اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. تو جب انشاءاللہ سمجھائیں گے آپ نمازی بن جائیں گے. بھائی آپ اتنے سارے بیٹھے ہیں، ان میں ماں کے پیٹ سے تو نمازی بن کر نہیں آئے ہوں گے، بلکہ میرا گمان ہے کہ اکثریت اس میں ایسی ہوگی کہ جو کسی مبلغ سے متاثر ہو کر کسی کے یا اجتماع میں شرکت کی سعادت پا کر نمازی بنی ہوگی اکثریت. تو اس طرح یہ کہ آپ اس پر کوشش کریں کہ وہ نمازی بن جائے. تو کتنے نمازی ماہانہ بنائیں گے، یہ ابھی نیت سب نے غالباً نہیں کی. وہ دو ٹھیک ہے، دو ہے کم از کم دو، ہاں پھر زیادہ جتنا بھی شہد ڈالیں گے میٹھا ہوگا. ماہانہ دو بے نمازیوں کو نمازی بنانا ہے، اس کو نماز حسب ضرورت سکھانی بھی ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. یہ اس طرح ہمیں فرما رہے ہیں کہ اگر ہمارے ناظمین بارہ بارہ ماہ کہ مدنی قافلے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیں تو انشاءاللہ نمازی بنانے کی مشق ہو جائے گی اور انشاءاللہ اور بھی بہت کچھ ملے گا انشاءاللہ. تو چلیے ہم دونوں کی متفقہ رائے ہے. آپ بھی ناظم ہیں کیا؟ ناظم ہیں یہ لو بھائی, آپ کی برادری کے ہیں تو ناظم ہیں, جو بارہ ماہ کی ترکیب شاید پہلے یہ بارہ ماہ سفر کر چکے ہیں, یہ بارہ ماہ کر چکے ہیں. اور ناظم کون کون تیار ہوتے ہیں بارہ ماہ کے لیے؟ آپ بھی بارہ ماہ تو سفر کر چکے ہیں پہلے, ان میں سے کوئی کر چکا بارہ ماہ سفر جو کھڑے؟ آپ بھی کر چکے ہیں اور دوبارہ تیار ہوئے. سبحان اللہ. تو بارہ ماہ میں اس کا مطلب کچھ ملتا ہوگا نا, جبھی تو یہ سفر کر رہے ہیں. کچھ مطلب یہ کہ آخرت کا نفع نظر آتا ہوگا, جبھی تو یہ دوبارہ کھڑے ہوئے ہیں بارہ ماہ کے لیے. جامعات المدینہ سے کم و بیش 1000 استائی بھائی طلبہ اور اساتذہ ملا کر بارہ ماہ کا سفر پورا کر چکے ہیں. اور اس دوران یوں تو نمازی تو ہزاروں ان کے دم قدم سے بنے ہوں گے اللہ کی رحمت سے, مگر یہ کہ اس دوران انہوں نے 28 کفار کو بھی مسلمان کیا.
باپا یہ پاکستان کی خبر ہے, مگر جو جامعہ کے اسلام بھائی اس وقت بیرون ملک سفر پر ہیں, اس سے کہیں زیادہ چند ہی ماہ میں کافروں کو مسلمان کر چکے ہیں.
الحمدللہ. تو یہ فیضان قافلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. تو اور دیگر گناہوں سے باز آئیں گے انشاءاللہ, رائے راست پر آئیں گے, رائے سنت پر گامزن ہوں گے انشاءاللہ. تو یہ کچھ اس طرح کھڑے ہوئے ہیں بارہ ماہ کے لیے, کہ اب تو یہ انشاءاللہ نظامت بہتر طریقے پر کر پائیں گے. میری تو خواہش ہے کہ ہمارا ہر مدرس بارہ ماہ کا مسافر بنے, اور پھر جب یہ تدریس کرے گا تو انشاءاللہ طلباء میں دعوت اسلامی وہ اتارنے میں کامیاب ہوگا. ہر اسلامی بھائی بارہ ماہ, مدرس ہو, ناظم ہو, طالب علم ہو, سب کے سب بارہ ماہ کا سفر کریں تو انشاءاللہ آپ کی اپنی دعوت اسلامی بہت ترقی کرے گی انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی استقامت نصیب فرمائے آپ سب کو, آپ کے صدقے اللہ تعالی مجھے بخشے. صلوا علی الحبیب.
ایک اسلامی بھائی کا کہنا ہے کہ ایک بار ہم نے علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کے دوران ایک شخص کو نیکی کی دعوت پیش کی, تو اس نے کہا کہ میں عیسائی ہوں معاذ اللہ, حالانکہ ایسا نہیں تھا, وہ مسلمان تھا. پھر ہم وہاں سے چلے گئے, اب بھی وہ شخص کبھی کبھی نظر آتا ہے, مگر ان اسلامی بھائی کا کہنا ہے کہ مجھ میں انہیں سمجھانے کی ہمت نہیں ہے. برائے کرم یہ بتائیے کہ کیا اس کو سمجھانا مجھ پر واجب ہے, اور اگر واجب ہے تو اسے کس طرح سمجھایا جائے؟
پر جس نے کہا کہ میں عیسائی ہوں, اگرچہ اس نے مذاقن کہا ہو, وہ اسلام سے تو خارج ہو گیا, کافر ہو گیا, نکاح بھی ٹوٹ گیا, سارے اعمال برباد ہو گئے. اب یہ کہ اس اسلامی بھائی میں اگر ہمت نہیں ہے تو ہمت کرنی چاہیے, جبکہ ظن غالب ہو کہ میرے سمجھانے سے توبہ کر لے گا تب تو سمجھانا واجب ہے. اکیلا نہیں سمجھا سکتا تو کسی اور کو ساتھ ملا لے جو زیادہ ہمت والا, اور مل جل کر بہرحال اس کو توبہ کروا دے. اور اگر ظن غالب نہیں ہے کہ یعنی ظن غالب یہ کہ یہ مانے گا نہیں بلکہ فساد کرے گا یا ضد کرے گا یا مذاق اڑائے گا, تو ایسی صورت میں پھر اس کو سمجھانا واجب نہیں. کوشش کی جانی چاہیے, اس کو بچانا چاہیے جہنم کے, اگر اسی حال پہ مر گیا تو جہنم ہمیشہ 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 کے لیے جہنم, اس کو بچانا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یا سیدی, الحمدللہ اس وقت آپ کی بارگاہ میں ناظمین دورہ حدیث کے اسلامی بھائی بھی موجود ہیں, اور درس نظامی کرنے کے بعد کئی طلبہ یہ خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ عربی سیکھنے کے لیے ملک سے باہر عربی ممالک کا سفر کیا جائے, اور وہاں جا کر عربی اپنی اچھی کی جائے اور وہاں بقیہ تعلیم حاصل کی جائے. تو اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ایسا کرنا کیسا؟
صحبت و مؤثرہ, صحبت جو مؤثر ہوتی ہے. اگر اعلی حضرت کا دامن چھوٹتا ہے دیگر ممالک میں جا کر تعلیم حاصل کرنے کے لیے, یا سرکار اعلی حضرت کے معاملے میں کچھ ڈھیل پیدا ہوتی ہے ہمارے اندر, تو یہ یقین مانے کہ بہت نقصان دہ، بہت بڑا نقصان ہے اس سے. ہم نے اعلیٰ حضرت کا دامن پکڑا ہے اور اعلیٰ حضرت ہمیں انشاءاللہ اپنے ساتھ آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں لے جائیں گے.
اعلیٰ حضرت کے نہ مسلک کو کبھی بھی چھوڑنا، اعلیٰ حضرت کے نہ مسلک کو کبھی بھی چھوڑنا، ان کے آدھا سے نہ ہرگز کوئی رشتہ جوڑنا، ان کے آدھا سے نہ ہرگز کوئی رشتہ جوڑنا.
ٹھیک ہے، اب ہم بھلے ہمارے اعلیٰ حضرت بھلے مدنی قافلے، بس انشاءاللہ مدنی قافلے کے ساتھ جائیں گے دنیا بھر میں، شام ہو، یمن ہو، کہیں بھی ہو دنیا بھر میں، عراق ہو، مدنی قافلے کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالی استقامت نصیب فرمائے، آپ کے صدقے اللہ تعالی مجھے بخشے. صلو علی الحبیب.
کیا ایک وقت میں حنفی، حنبلی، شافعی اور مالکی مسائل پر عمل ہو سکتا ہے؟
یہ چاروں مسالک حق ہیں، شافعی، حنبلی، مالکی، حنفی، یہ سب حق ہیں، لیکن ایک پر عمل ہوگا نا، چار پر تو نہیں ہو سکتا. اب ان میں اختلاف تو ایسا ہے کہ اس میں تو میں نے فرائض کے معاملات ہیں، سب کے پاس دلائل ہیں، لیکن ہم حنفی ہیں. اب مثال کے طور پر ہمارے نزدیک چوتھائی سر کا مصحف فرض ہے وضو میں، اور شفافے کے نزدیک یہ کہ اگر تھوڑے سے بال بھی تر کر لیے، تر ہاتھ پھیر لیا، تھوڑا سا معمولی سا مسا کر لیا چند بالوں کا، تو ہو گیا مسا ان کے نزدیک. ہمارے نزدیک خون اگر زخم ہوا، خون بہ گیا تو وضو ٹوٹ گیا. امام شافعی کے نزدیک اگر خون بہ گیا تو وضو نہیں ٹوٹا، ان کا مسلک صحیح ہے، ان کے پاس اپنے دلائل ہیں. لیکن ہم اگر اس پر عمل کریں گے حنفی ہوتے ہوئے تو ہماری نماز تو نہیں ہوگی، وضو ہمارا ٹوٹ گیا. تو اس طرح کے بے شمار مسائل ہیں جن میں اختلاف ہے. تو اب یہ کہ آپ کا خون نکل گیا تو آپ شافعی بن جائیں، اور ان کے نزدیک یہ ہے کہ بغل میں ہاتھ چلا گیا اور بغل کی بدبو آ گئی ہاتھ میں تو وضو ٹوٹ گیا. تو آپ جب بغل کھجا اور ہاتھ میں بدبو آ جائے تو حنفی بن جائے، وضو بچ جائے گا، آپ کا شافعی ہوں گے تو ٹوٹ جائے گا. اس طرح کے اور کئی مسائل ہیں. تو کبھی شافعی بن جاؤ، کبھی حنفی بن جاؤ، کبھی حنبلی بن جاؤ، کبھی مالکی بن جاؤ، تو یہ نہیں چلے گا. یکدر گیر و محکم گیر، ایک دروازہ پکڑ مضبوطی کے ساتھ پکڑ. تو ہم نے امام اعظم کا دروازہ پکڑا، وہ تینوں بھی ہمارے آقا ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، اولیاء کرام ہیں، لیکن ہم ان کی تقلید نہیں کر سکتے، ہمارے لیے جائز ہی نہیں ہے جب تک ہم حنفی ہیں. تو اس لیے ہم حنفی ہیں، تو اب حنفی رہتے ہوئے کسی اور امام کی تقلید جائز نہیں ہے، الا کسی مسئلے میں مفتیان کرام فتویٰ دیں، اور عند ضرورت جیسے مفقود الخبر کے معاملے میں فتویٰ دیتے ہیں تو وہ بھی مفتیان کرام فتویٰ دیں گے، ہم اپنی مرضی سے عمل نہیں کریں گے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں درجہ میں کفل مدینہ لگاتا ہوں، بعض مجھے ریاکار کہتے ہیں، میں ہمت ہار کر ان اعمال کو ترک کر چکا ہوں، میرا یہ عمل کیسا ہے؟ نیز دل دکھانے والوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟
بھئی اگر لوگ چھیڑتے ہیں اور اس طرح تانو تشنی کرتے ہیں تو عمل نہیں چھوڑنا چاہیے، عمل اپنا جاری رکھنا چاہیے، اور جو ایسا کرتے ہیں ان کو توبہ کرنی ہوگی کہ دل آزار گفتگو کرتے ہیں، اور ان کو معافی بھی مانگنی پڑے گی جس کا دل دکھایا اس سے. ہاں البتہ وہ مستحب عمل جس سے امت فتنے میں پڑتی ہو اس کو ترک کرنا چاہیے، یا ایسی ترکیب سے کرے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سیدی مرشدی، آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کوئی چوری کرتا ہے، موبائل چوری کر لیا یا کوئی اور اس قسم کا نقصان کر دیا، کوئی چوری کر دی، اب اس صورتحال میں ناظم جامعہ کو کیا کرنا چاہیے؟
شرعی ثبوت ہونا ضروری ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ شرعی ثبوت نہیں ہوتا ہے. سنی سنائی میں آ کر وہ مار دھاڑ ہو جاتی ہے. ہم اگر مار پیٹ کریں جیسے آپ مار پیٹ کریں اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی, ہم سزا نہیں دے سکتے نا. یا تو ان کی کوئی سی صورت ہو جائے کہ یہ توبہ کر لے اور جس نے چوری کی جس کی چوری اس کی معافی مانگ لے, اور اس صورت میں سزا ان اس کو ڈسچارج کیا جائے یا جو بھی مجلس فیصلہ کرے اس طرح تو نکال دیا جائے. لیکن یہ کہ اس کو توبہ وغیرہ کروائے, شرمندہ کرے اس کو, جو بھی حکمت عملی ہو کم سے کم نقصان ہو یہ خیال کرے اور شریعت کی مخالفت نہ ہو. شاذ و نادر ہوتے یہ بتا رہے ہیں, اسے واقعات ظاہر ہے کہ روز روز تو نہیں ہوتے. بعض صورتوں میں اس کو پولیس کے حوالے بھی کرنا ہوتا ہے. شرعی ثبوت ہونا ضروری ہے, اور صوبائی کو لے مجلس کی ترکیب سے اپنے جو ترکیب ہے خود اپنے طور پر ہڑا اڑی کر دیں گے تو اب پولیس اس کے ساتھ کیا کرے گی کیا نہیں کرے گی اس کے ہم کیا ذمہ دار نہیں ہے, کیونکہ ہم اپنے ہاتھ میں قانون لے نہیں سکتے. تو ضرورت پولیس کے حوالے بھی کر دے تاکہ یہ ڈرے. پولیس کے پاس ایک بار چلا گیا نا, اور اگر پولیس سے پہلے سے ترکیب ہوئی نا, آپ کے تعلقات اچھے ہوئے, تو پھر پولیس جس طرح ترکیب کرے گی اس سے کہ اس کو سزا ملے گی, وہ جیل کے سریوں کے پیچھے ہوا کھائے گا جیل کی, تو شاید آئندہ کے لیے اس کی اصلاح ہو جائے. موقع محل کے حساب سے اس کے ساتھ سلوک کیا جائے. والدین سرپرست کو بھی ضرورتاً بتایا جائے, لیکن والدین پولیس میں نہیں جانے دیں گے, اس تو ظاہر ہے کہ بےچارے ٹینشن میں ہی آئیں گے, کیا کر لیں گے والدین. ایسا جو ہوتا ہے چور اچک کا تو والدین خود بیزار ہوتے ہوں گے, گھر کی بھی چوریاں کرتا ہو سکتا ہے. اللہ محفوظ رکھے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, موبائل فون کی وجہ سے طلبہ کا قیمتی وقت ضائع ہوتا ہے, اس کا حل ارشاد فرما دیجیے.
طلبہ کا ہی قیمتی وقت ضائع نہیں ہو رہا, بلکہ ہر شخص کا انمول وقت ضائع ہو رہا ہے. قیمتی سے انمول زیادہ وزن دار ہے, کیونکہ وقت انمول ہی ہے. ایک سانس جو ہم نے لے لیا اب کبھی بھی نہیں لے سکیں گے, ہر سانس ہمارا موت کی طرف گویا ایک قدم ہے. تو ان مانو کر وقت انمول ہے, وہ کسی بھاؤ پر بھی خریدا نہیں جا سکے گا. جب موبائل فون عام نہیں ہوا تھا اس وقت بھی تو گزارا ہو ہی جاتا تھا, اور موبائل فون کو میں تو اینٹی کفل مدینہ کہتا ہوں. جس کو کفل مدینہ لگانے کا جذبہ اس کو تو موبائل فون چلے بھی نہیں, تو اس کو بہت باتیں کرنی پڑتی ہیں. تو اب موبائل فون ہماری ضرورتوں کا حصہ بن گیا, وہی عادت بگڑ گئی, تو اس لیے اس کے بغیر بازوں کو چلتا نہیں ہے. تو ضرورتاً اس کا استعمال کریں, بلا ضرورت استعمال سے بچے. تو اسی طرح طلبہ بھی احتیاط فرمائیں, اور خصوصاً اپنے تعلیمی اوقات میں تو ہرگز اس کا استعمال نہ فرمائیں. آپ کی اپنی تعلیم میں اس سے حرج ہوتا ہے, نقصان ہوتا ہے, بلکہ اس وقت اس کو آپ بند کر دیا کریں, تاکہ نہ فون کی گھنٹی کی آواز آپ سنیں نہ اس پر آپ کو بات کرنے کی نوبت آئے. میرے مشورے پر عمل کریں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور اگر آپ کو ضرورت پڑتی نہیں ہے, خالی شوقیاں رکھا ہے, تو میرا مشورہ ہے کہ فوری طور پر اس سے جان چھڑا لیں. میں اتنا وقت ہی کر کہ موبائل فون پر لگے رہیں, یہ تو فالتو لوگوں کا کام ہے. اب بعضوں کو ضرورت ہوتی ہے تو اس کا انکار نہیں ہے, تو غور کر لیا کریں کہ واقعی ضرورت ہے تو فون کا استعمال کریں, ورنہ رہنے دیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سادے موبائل کے ذریعے گفتگو ہو جاتی ہے, لیکن اسکرین والے اسی طرح کیمرے والے ہوتے ہیں, تو ایسے موبائل طلبہ کا رکھنا کیسے؟
ہماری مجلس جامعات المدینہ کی جو ہے ان کی طرف سے طلبہ پر پابندی ہے, وہ جامعات میں اسکرین والے موبائل فون نہیں لا سکتے, صرف سادہ موبائل فون لا سکتے. تو یہ ہماری مجلس جو ہے ظاہر ہے یہ تجربہ کار اسلامی بھائی ہیں, انہوں نے ضرور اس کے منفی اثرات پائے ہوں گے، اسی لیے اس پر پابندی ڈالی ہوگی۔ تو اس پر تمام طلباء کو عمل کرنا چاہیے، ناظمین کو بھی چاہیے کہ اس عمل کو یقینی بنائیں، بلکہ مجلس کی طرف سے وقتاً فوقتاً اصلاح جامعات، اصلاح طلباء و طالبات کے لیے جو جو احکامات جاری کیے جائیں اس پر عمل کو یقینی بنایا کریں۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
حضور، بعض ذمہ داران اس طرح کہتے ہیں کہ میری کوئی مانتا نہیں ہے، ایسا کہنا کیسا ہے؟
اس پر غور کر لے کہ کیوں نہیں مانتا۔ بعض اوقات نہ ماننے والوں کا قصور ہوتا ہے اور بعض اوقات اس طرح کا شکوہ کرنے والوں کی بھول ہوتی ہے کہ اس کو منانے کا گر نہیں آتا۔ یعنی جو اپنے ماتحتوں کے ساتھ شفقت بھرا برتاؤ نہیں کرے گا، ان کی جائز ضرورتیں پوری کرنے میں کوتاہیاں کرے گا، بے جا سختیاں روا رکھے گا، ان کو ڈانٹ ڈپٹ جھاڑ جھپٹ کرتا رہے گا، تو ایسے بڑے کا جو اثر ہے وہ جاتا رہتا ہے، وقار ختم ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی مانتا بھی ہے تو عام طور پہ اس کے شر سے بچنے کے لیے مانتا ہے، اور جو دلیر ہوتا وہ نہیں مانتا۔ اس لیے اپنے آپ کو اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو سختی سے ماننے والا بنا دیجئے، انشاءاللہ آپ کے ماتحت آپ کی ماننا شروع کر دیں گے انشاءاللہ عز و جل، اور نرمی سے، پیار سے، شفقت سے کام لیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کے ماتحت ضرور مانیں گے آپ کی بات۔ یہ شکوہ کرتے پھرنا کہ یہ میری مانتے نہیں ہیں، یہ عام طور پہ غصے کے اظہار کے طور پر ہوتا ہے، ناراضگی اور ناگواری کے طور پر ہوتا ہے۔ موقع محل کے اعتبار سے اس طرح کی گفتگو کبھی کبھار کو کر دے تو چل جاتی ہے، بار 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 آپ کہتے رہیں گے تو وہ سننے والے پھر ڈھیٹ ہو جائیں گے، پھر اس پر آپ کی اس بات پر وہ کان نہیں دھریں گے۔ تو کبھی کبھی حکم صادر فرمائے تو انشاءاللہ وہ نافذ ہوگا، بار 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 ٹوکتے رہیں گے تو شاید بات نہیں بنے گی۔ تو اس میں بس حکمت عملی کار فرما ہونی چاہیے تو انشاءاللہ کام ہوتا رہے گا۔ تو اس طرح کا راگ نہ لاپا کریں کہ میری کوئی مانتا نہیں ہے، آپ ان کی مانا کریں تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کی مانیں گے، یعنی ان کی جائز جو باتیں وہ آپ مان لیا کریں تو انشاءاللہ آپ کی جائز باتیں یہ مان لیا کریں گے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفروا، صلوا علی الحبیب
یا مرشدی۔ یہ ارشاد فرمائے، یہ خودداری کیا ہوتی ہے؟
قناعت، قناعت کے اردو میں معنی غالباً خودداری ہے، جتنا مل گیا اس پر راضی رہے اور دوسروں کے پاس جو کچھ ہے اس سے بے نیاز ہو جائے۔ عام طور پر ہماری نظر دوسروں کی جیبوں پر ہوتی ہے، یعنی یہاں تک کہ نیک کام کرنے میں زیادہ اس پر نظر ہوتی ہے، رسالہ پڑھنے کا جذبہ ہے تو کوئی تحفے میں دے دے تو پڑھ لیں گے، فیضان سنت سے درس دینے کا شوق ہے مگر کہیں سے مفت آ جائے تو فیضان سنت کا درس دیں گے، نماز کے لیے امامہ باندھنا ہے شوق ہے تو وہ نفس جو ہے وہ اثر ڈالے گا، کوئی یار ذمہ دار دلا دینا میرے کو امامہ، پھر میں امامہ باندھ کے نماز پڑھوں گا، کوئی سفید چادر میرے کو تحفے میں دے دے تو میں اوڑا کروں گا۔ اچھا، دنیاوی کاموں کے لیے جذبہ نہیں ہوتا کہ مجھے کوئی دے دے تو میں کروں گا، یہ پتہ نہیں کیا ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ بالفرض کے دنیاوی کاموں کے لیے مجھے کوئی دے دے، بالفرض اگر دونوں میں سے ایک کو ڈن کرنا ہے آپ کو، دنیاوی کاموں پر آدمی ڈن کرے گا، دنیاوی چیز کو مجھے دے دے، یہ دینی کیوں مانگتے ہیں؟ دینی کتاب مجھے کوئی دے دے، مدنی قافلے کے لیے کوئی مجھے خرچہ دے دے تو میں سفر کروں گا، ورنہ نہیں کروں گا۔ حالانکہ پکنک پر جانا ہوگا، تفریح کے لیے جانا ہوگا تو یہ تصور بھی نہیں ہوتا کہ کوئی میرا خرچہ اٹھائے، خود ہی اپنے پلے سے خرچہ کرے گا، بس کا کرایہ، ٹرین کا کرایہ، پھر ہوٹل کا بھاڑا، کرایہ، یہ سب پلے سے دے گا، ماں سے لے گا، باپ سے لے گا، باجی سے لے گا، تو اس طرح یہ کیوں ہوتا کہ صرف دینی کام کے لیے ہمیں مفت کا چاہیے، چندے کا چاہیے، عطیے کا چاہیے، کوئی دے دے، کوئی سحری کرا دے تو روزہ رکھ لوں گا، افطاری بھی پلے سے نہیں کرنی، مسجد میں جو لوگ بھیجتے ہیں بس اسی پر ٹوٹ پڑنا ہے، رمضانوں میں اپنے جیب سے لے کر اس پہ ڈالنے کا ذہن کیوں نہیں ہے؟ یہ بھی نفس کی بہت بڑی چال ہے، شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے کہ وہ ثواب میں ہمارے بہت ساری مطلب لے کے وہ کمیاں کروا دیتے ہیں۔ تو دینی کام کے لیے تو صحیح بات ہے، کوئی فیضان سنت دے بھی تو اس سے یہ کہہ دیا جائے، اگر اس کو برا نہ لگے ایسا ہو تو، کہ آپ میرے بجائے کسی اور کو دے دیجیے، یا بے شک چلو اس کو اگر یوں لگے دل شکنی ہوگی تو وہ قبول کر لے، مگر اپنی بھی پلے سے خریدے، اپنی فیضان سنت لے کر دس لے، یہ کسی کو تحفے میں دے دے، یوں بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں تو وہ بس مال مفت دلے بے رحم والی حالت ہے، سب کو مفت کا مال چاہیے تو ہی مطلب، ویسے پین شرٹ بہت ہیں، مدنی سوٹ کوئی تحفے میں دے دے تو پہن لیں گے، ایسا کیوں ذہن ہے؟ اس کو سوچیں گے، درسی کتابیں کوئی دلوا دے تو، فتح و رضویہ کوئی دلا دے مجھے، بار شریعت تحفے میں مل جائے میں پڑھوں گا اس کو، بلکہ بعض اوقات اظہار بھی کر دیتے بار شریعت چاہیے مجھے، مسائل پڑھوں گا، تو جو ناول تم لیتے ہو، ڈائجسٹیں لیتے ہو، دنیا بھر کی کہانیوں کی کتابیں لیتے ہو، اسکول کالج کی درسی کتابیں کون تم کو مفت دے گا، اور کتنی قیمتی ہوتی ہیں وہ خریدتے ہو، اللہ کے دین کے لیے تم کو مطلب کنزول ایمان بھی فری چاہیے، بار شریعت فری چاہیے، نور العرفان مفت میں چاہیے، قرآن پاک تلاوت کے لیے مفت کا چاہیے، پلے تو کیوں نہیں خریدتے، بھلے مفت کا ملتا ہے پھر بھی خریدیں تاکہ ثواب آپ کو زیادہ ملے، تو ثواب کمانے کی تو ہرس ہونی چاہیے، افسوس کہ ہماری ہرس دنیا کے لیے، خود داری اپنے اندر پیدا کریں، دوسروں کے مال سے نظر ہٹا لیں، یعنی اپنا ہاتھ یوں نہ رکھیں یوں رکھیں، لاؤ لاؤ کیوں پڑھائیں، لو لو ہونا چاہیے، لو ہمارا ہاتھ پھیلا ہوا ہو، سبز گنبد کی طرف پھیلا ہوا ہو، کسی کا احسان کیوں اٹھا، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
یہ ارشاد فرمائیں کہ خودداری کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے؟
فضائل پڑھیں گے، سخاوتوں کے واقعات پڑھے جائیں۔ الحمدللہ المدینۃ العلمیہ نے مکتبۃ المدینہ سے ایک کتاب شائع کروائی ہے جس کا نام ہے ضیاء صدقات، بہت زبردست کتاب ہے ضیاء صدقات، یہ پڑھ کر شاید ایک چوٹ تو دل یہ کرے گا کہ جو کچھ اپنے پاس ہے لٹا دو، آپ پڑھیں اس کو، مبلغین کے لیے بھی اس میں بہت مواد ہے، صحابہ کرام علیہ رضوان اور اولیاء کرام کے بہت پیارے پیارے واقعات اس میں آپ پڑھیں گے، راہ خدا میں خرچ کرنے کے، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے تعلق سے ہمارا ذہن بہت کم ہے، کیونکہ مال سے محبت جو ہے وہ بے انتہا ہے، اور بس دینے کو جی نہیں چاہتا کسی طرح بھی. سب پتہ ہے کہ اللہ کی راہ میں دیں گے تو کم نہیں ہوگا، بڑھے گا، پھر بھی ہم نہیں دیتے. مال مفت لے بحرم والی کیفیت ہے کہ بس مفت کا ملتا رہے، اس میں بھی پھر حل من مزید کا نعرہ ہے، اور ملے اور ملے اور ملے. سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے دس دس کیجئے، موت آ پہنچی کہ حضرت جان واپس کیجئے. موت آ جاتی ہے مگر پیسوں کی محبت جو ہے وہ آخر دم تک بازوں کی نہیں جاتی. تو دنیا سے بے رغبتی کے واقعات پڑھیں، احیاء العلوم کا مطالعہ کریں، اس میں بہت یعنی کہ دنیا سے بے رغبتی کے بے شمار واقعات، روایات، آیات، سب کچھ ہے. اس طرح انشاءاللہ دنیا سے دل ٹوٹے گا، آخرت کی رغبت بڑھے گی، رب کائنات جل جلالہ کی ملاقات کا شوق پیدا ہوگا، تو انشاءاللہ دنیا سے، دنیا کی بے جا محبت سے خلاصی نصیب ہوگی. اللہ نصیب کر دے، اللہ نصیب کر دے. باقی پیسوں سے محبت، بہت باتیں کرنا آتی ہیں، لمبے لمبے بیان کرنا آتے ہیں، ہمارے دل جو ہے وہ دنیا پر ہر زاویے سے فدا. حالانکہ یہ دولت نہ کسی کو کام آئی نہ کسی کو کام آئے گی. جیتنے دنیا سکندر تھا چلا، جب گیا دنیا سے خالی ہاتھ. کوئی کچھ نہیں لے جائے گا دنیا سے. اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب کرے، دنیا کی دولت سے ہمیں خلاصی عطا فرمائے. کوئی پیسے دے تو بھی میں تو کہتا ہوں کہ مدنی قافلوں میں اس کے پیسوں سے سفر نہ کیا جائے، پلے سے کرے. ہاں حیثیت نہیں ہے اور مدنی قافلوں سے بھی محرومی ہے تو پھر ٹھیک ہے کر لے، ورنہ حیثیت ہے تو اپنے پیسوں سے. اس کا ثواب ہی کچھ ہوگا، اور لوگوں کو دکھائی بھی نہیں، چپ چاپ مطلب راہ خدا میں دیتا رہے. دعوت اسلامی کو بھی کچھ دینا ہے تو چار آدمی دیکھیں اور ڈنکا بجے کس نے دیا، یہ پیٹیاں لگی ہوئی چپ چاپ ڈال دیں، کائے کو کسی کو پتا چلے، کیا ضرورت. ایک کو بھی، قریبی دوست کو بھی کیوں پتا چلے. ایک کو بھی پتا چلا تو وہ ریا کا سامان تو اس میں ہو سکتا ہے، نہ دکھا کر دیا تو ریا کاری ہو گئی. یہ نہیں کہتا انما الاعمال بالنیات، لیکن جب ہم دکھا کر اس طرح کے عمل کریں گے تو ریا کاری سے بچنا دشوار ہو جائے گا. اگر ریا کاری میں پڑ گئے تو پیسے بھی ہمارے ضائع ہوئے، الٹا عذاب بھی گلے پڑ سکتا ہے. اخلاص کہ کسی کو پتا نہ چلے کہ آپ نے اندر کیا ڈالا، یہ بھی نہ پتا چلے. اگر کسی دوست کے ذریعے بھی آپ کو بھجوانا ہے تو اس کی ضروری ہے کہ آپ اس کو کہیں گے میرے پیسے، کسی کی طرف سے یہ پیسے یار وہ ڈالنے، فیضان مدینہ میں پہنچانے، تو پہنچ جائیں گے، پتا بھی نہیں چلے کتنے دیے. جھوٹ بھی نہ بولے، سچے ایسے جملے ہو سکتے ہیں کہ جس سے پتا ہی نہ چلے کہ یہ پیسے کس نے دیے. اگر ہم کو چین نہیں پڑتا کوئی عمل اچھا ہو جائے، چین نہیں پڑتا، وہ کسی طرح بھی ڈائریکٹ انڈائریکٹ یہ حرکتیں ہوتی ہیں کہ پتا چل جائے کہ نابدولت نے یہ کارنامہ کیا ہے. یعنی اس کو یوں سمجھے کہ بادشاہ جو بہت بڑا انعام و اکرام دے سکتا ہے نوازنے پر وہ ہے، اس کے باوجود ہم غلام اور خادم کے آگے منتیں کر رہے کہ اس سے کچھ مل جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، بے پرواہ بادشاہ، تو وہ نواز رہا ہے. تو ہم یعنی بندے کو دکھا کر اپنے عمل کو برباد کر رہے ہیں. بندہ گندا دے گا کیا، کیا دے گا؟ بہت بہت تو مسکرا لے گا، وہ اظہار کر دے گا، متاثر ہو جائے گا، لیکن وہ دے گا کیا؟ بھول جائے گا. یا زیادہ سمجھدار ہوا تو ہم اس کو عمل دکھائیں گے تو وہ اندرونی طور پر الٹا بدزن ہوگا، یار مجھے کیوں اپنے عمل دکھا رہا ہے، سنا رہا ہے، اس نے خرچہ کیا تو مجھے بتانے کی کیا حاجت تھی. اس لیے اللہ کے لیے عمل کرے اور جتنا ہو سکے اس کو چھپائے. جیسے حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ انکساری کے طور پہ فرما رہے،
نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا. عمل نیک
مذمت پر احیاء العلوم میں تیسری جلد میں بہت زبردست مضمون موجود ہے، اس کا ضرور 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 مطالعہ فرمائیے. کون کون پڑھے گا؟ تو احیاء العلوم بھی کوئی تحفے میں دے گا تو پڑھو گے نا، بیچارے خریدے ہیں کیسے، پیسے کہاں سے لائیں گے؟
اگر یہ دینی کتابوں کے لیے سوال کرنے کی اجازت ہے شرع، مثلا جیسے آپ نے ترغیب دلایا احیاء العلوم اتنے فوائد ہوں گے، ریاکاری کی مذمت وغیرہ پڑھیں گے، تو کیا کسی سوال کر سکتے ہیں کہ احیاء العلوم دلا دیں، بہار شریعت دلا دیں، فتح و رضویہ کی آپ ترغیب دلا دیں؟
بلا اجازت شرعی سوال کرنا تو حرام ہے.
صورت میں شرعی کوئی اجازت
دینی کتاب کے لیے بھی اس طرح سوال کرنا کہ جس میں ذلت ہوتی ہے نا سوال کرنا، تو جس سوال کرنے میں ذلت ہوتی ہے وہ ناجائز ہے. تو آپ اگر کسی کہیں گے کہ مجھے دلا دو اور آپ شرعاً اس کے حقدار نہیں ہیں، سوال وہ کرے جیسے فقیر ہے، سوال کی اس کو بھی اجازت نہیں ہوتی. مسکین کو اجازت ہوتی ہے، مسکین وہ کہ جو جس کے پاس ایک دن کا بھی کھانے کا نہیں ہے اور پہننے کو بھی نہیں ہے. اب اگر کھانے کا ہے پہننے کا نہیں ہے تو پہننے کے لیے سوال کر سکتا ہے، پہننے کا اور کھانے کے لیے نہیں ہے تو سوال کر سکتا ہے. باقی کتابوں کے سوال کی تو صورت سمجھ میں آ نہیں رہی کہ یہ تو ایک مطلب مطالعہ ان کتابوں کا کرنا، ٹھیک ہے کہ اچھی بات ہے علم حاصل کرنا، ان کے لیے سوال کرتا پھرے نہ اسے پیٹ بھرے گا نہ تن ڈھکے گا. تو اب اس طرح کے دار المطالعے ہوتے ہیں جہاں مفت پڑھنے کو مل جاتی ہے، وہ اس میں عرض نہیں لینے میں، عارضی طور پر ملتی ہے واپس لوٹا دیتے ہیں، یا جس دوست سے اپنے مراسم ہیں اس سے عارضی طور پر آریتن جس کو بولتے ہیں وقتی طور پر پڑھنے کے لیے لے لیں واپس لوٹا دیتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. سوال کرنا کہ مجھے دلا دو، مجھے یہ دلا دو، مجھے وہ دلا دو، مجھے فتح و رضویہ شریف دلا دو، تو یہ نہیں ٹھیک. اس طرح سوال کا دروازہ اپنے اوپر کھولو گے تو محتاجی کا مین گیٹ کھل جائے گا آپ کے اوپر، مشکل میں پڑ جائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے در کا محتاج کرے، اپنے در کا محتاج رکھے، ہیں تو صحیح سبھی محتاج ہیں اس کے. اللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ غنی اور تم سب اس کے در کے فقیر ہو، ہم تو ہیں اس کے محتاج تو ہیں، انڈرسٹوڈ ہے. تو بس اپنے ہی در کا محتاج رکھے، غیروں کا محتاج نہ کرے. یہ ہماری ہرس جو ہے نا وہ غیروں کے پاس لے جاتی ہے، ورنہ قناعت نصیب ہو جائے تو سوال کی حاجت کہاں. ہم لوگ بڑا شہر ہے، بڑا ملک ہے، اس میں کم ہی لوگ ایسے ہوں گے جس کو سوال کی حاجت پڑتی ہو اگر قناعت نصیب ہو جائے تو. تو یہ جو سوال کرتے پھرتے ہیں ان کے پاس بھی بعض اوقات کافی مال ہوتا ہے. مدنی بہار، مدنی قافلہ کورس سے ایک اسلامی بھائی کی انفرادی کوشش سے باب المدینہ کی گائے منڈی میں ایک غیر مسلم مسلمان ہو گیا. جل جلاله وجل سبحانه. آج کل وہ بقرعید کے دن قریب ہیں، اپنی گائے منڈی بکرا منڈی میں اسلامی بھائیوں کے قافلے پہنچتے ہیں، تو اس طرح الحمدللہ باہر ہی باہر ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، صلوا علی الحبیب.
پیارے باپا جان، ایسا طالب علم جو اساتذہ اور طلبہ کی جاسوسی میں لگا رہے، جو اساتذہ اور طلبہ کے درمیان لڑائی جھگڑے اور ماحول کو خراب کرنے کا باعث بنے، اس کی اصلاح کے لیے کیا ارشاد فرمائیں گے؟
یہ تو انفرادی کوشش کرنے والا ہو، ایسے کو سمجھاتا رہے اور اس کو وعیدیں بتائے اس طرح فتنہ فساد برپا کرنے کی. قرآن پاک میں نا وذکر فإن الذکرۃ تنفع المؤمنین، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. حدیث پاک میں کہ فتنہ سویا ہوا ہوتا ہے، جو اس کو جگائے اس پر اللہ کی لعنت. غالباً اس طرح کا مضمون ہے حدیث پاک میں کہ فتنہ سویا ہوا ہوتا ہے، جو اس کو جگائے اس پر اللہ کی لعنت. تو جو لوگ فتنہ برپا کرتے ہیں وہ انہیں مسلمانوں میں جو فتنے کا باعث ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے حقدار ہیں. فتنہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ امن قائم کرنا چاہیے. اور دعوت اسلامی کا تو ویسے بھی بنیادی نقطہ یہ ہے کہ یہ نفرتیں مٹاتی اور محبتیں عام کرتی ہے. تو ہمارا طالب علم فسادی نہیں ہونا چاہیے بلکہ فساد کی آگ کو بجھانے والا ہونا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے بپا جان, آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مدنی کام کو تقسیم کرنے سے مدنی کام بڑھتا ہے, اس کے مدنی پھول ارشاد فرمائیے.
مدنی کاموں کی تقسیم سے مدنی کام بڑھتا ہے, اس کی کھلی آنکھوں سے باہریں نظر آ رہی ہیں کہ ایک وقت تھا کہ دعوت اسلامی کا مدنی کام چند افراد کر رہے تھے, پھر آہستہ آہستہ اس میں توسیع ہوتی گئی, مرکزی مجلس شورا بن گئی, پھر انتظامی کابینات کا سلسلہ ہوا, مشاورتیں بنتی گئیں, آج ہزاروں مجلسیں یعنی ذیلی سطح پر سے لے کر یعنی کہ بالائی سطح تک الحمدللہ سینکڑوں ہزاروں مجلسیں. تو الحمدللہ کام بھی کافی پہلے کی نسبت بڑا بھی ہے اور اس میں مضبوطی بھی آئی ہے. تو اس لیے جہاں جتنا ہو سکے کام کو تقسیم کیا جائے, اور یہ سنت سے ہٹ کر بھی نہیں ہے. وہ ایک سفر کے موقع پر کام اس طرح تقسیم ہوا کہ کوئی بکری ذبح کرے گا, کوئی جیسے کہ کھانا پکائے گا, تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ میں لکڑیاں چن کے لاؤں گا. تو یہ آقا کا کرم ہے. تو اس طرح کاموں کی تقسیم سے کام میں سہولت بھی رہتی ہے انتظام میں, اور کسی ایک پر بوجھ بھی نہیں پڑتا, ورنہ سارا کام ایک ہی آدمی کرے. جیسا کہ آج کل بعض گھروں میں اس طرح بھی فساد ہوتا ہے کہ جب بہو آتی ہے تو اب سب ہاتھ پیر چھوڑ دیتے ہیں, اب یہی دھوئے گی, یہی پکائے گی, یہی پوچھے بھی لگائے گی, یہی کپڑے بھی دھوئے گی, یہ سب کچھ کرے گی, تو اب ایک بیچاری وہ کمزور خاتون کیا کیا کرے گی. پھر یوں گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں اور بازوں کا ٹوٹ پھوٹ بچتی ہے. تو گھر کا ہو یا دکان کا ہو یا کارخانے کا ہو یا کسی تنظیم کا ہو, کام تقسیم ہونا چاہیے. تھوڑی 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 سب کو ذمہ داری ملے گی تو کام بہت سہل ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.